ایک دفعہ درود بھیجے مل کر محمد علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته والصلاة والسلام علی عبده وامین وحیه وخاتم رسله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان یقوم الناس بالقسط. درود پڑھیں محمد علی محمد. کل تک کی گفتگو پانچ دس جملوں میں آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر آج کے موضوع کو آگے بڑھایا جائے کہ پروردگار عالم سورہ حدید میں اعلان فرما رہا ہے, ارشاد رب العزت ہے کہ یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا, رسولوں کو زمین پر نازل کیا, رسولوں کو رسالت نبوت اور وحی کا پیغام دے کر انسانوں تک بھیجا. کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ بالبینات. بینات کا مطلب جمع ہے بینہ کی, یعنی کیا مطلب؟ جو چیزیں روشن ہیں واضح ہیں. جب کسی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تنازع ہو جائے اور وہ عدالت میں جائے, تو اسلامی شرع کے مطابق, فقہ کے مطابق گواہ کو جو قاضی کے سامنے جا کر گواہی دے اسے کہا جاتا ہے بینہ. کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے فرمایا اپنی کتابوں میں, اس وجہ سے کہ وہ قاضی کے سامنے جا کر قصے کو, مقدمے کے تمام پہلوؤں کو واضح کرتا ہے کہ قاضی صاحب مجھے علم ہے کہ یہ گھر اس کا ہے, میں گواہی دیتا ہوں. تو قاضی کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے اور پھر وہ گواہی دے دیتا ہے. تو خدا نے انبیاء کو کس کے ساتھ بھیجا؟ بینات کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد وہ انزلنا معہم الکتاب والمیزان, اور اس کے ساتھ ساتھ نازل کی ہم نے انبیاء کے ساتھ کس چیز کو؟ کتاب کو, والمیزان اور ترازو کو. کس لیے یہ کام کیا ہم نے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگوں کو, اس پہ خوب توجہ کیجئے گا, کل بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی, آج پھر دہرا دوں کہ اس وجہ سے نہیں, اس کا فلسفہ, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء لوگوں کو کھینچ کر, پکڑ کر, ان کا ہاتھ تھام کر کھینچ کر لائیں کہاں تک؟ قسط تک, عدل تک, انصاف تک, سیدھے راستے تک. بلکہ اس لیے لیقوم الناس بالقسط کہ بینات کی خصوصیت یہ ہے, میزان کی خصوصیت یہ ہے اور کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب لوگ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں گے تو ان میں اتنی کشش ہے, اتنا کھچاؤ ہے, اتنا اٹریکشن ہے کہ لیقوم الناس بالقسط, لوگ خود بخود آ جائیں گے کہاں تک؟ سیدھے راستے پر. اس کا اس سے ٹکراؤ نہیں ہے. اگر قرآن میں کہیں پر اور ایک جگہ خداوند تبارک و تعالی فرما رہا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور, حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لاؤ, تو آپ کو یہ کہے کہ مولانا آپ تو انکار کر رہے ہیں, یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں, ٹکرا نہیں رہی, لیکن بہرحال اشارہ کر کے آگے بڑھوں کہ ٹکراؤ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ کام جو سارا کا سارا ہوگا یہ رسول کے صدقے میں ہوگا, یہ رسول کی برکت سے ہوگا. جو شخص بینات کو نہ سمجھ پائے, جو شخص کتاب کو نہ سمجھ پائے, جو شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو اور وہ کسی ایک جگہ پر آ کر اس کا ذہن پھنس جائے, سوچ اٹک جائے, آگے بڑھ نہ پائے, اس کے ذہن میں جہالت ہو, غفلت ہو, نادانی ہو, تو پھر رسول خدا یہ کام کریں گے کہ اس کی روح کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے تک کھینچ کر لائیں گے, خارج کریں گے اسے اندھیروں سے اور نکال کر لائیں گے روشنی تک. آیت الکرسی آپ کے سامنے ہے. آخر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اور پھر اس کے بعد کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لاتا ہے۔ تو یہ لطف خدا ہے، لوگ آئیں گے خود بخود دیکھ کر، لیکن یہ لوگوں کا آنا یہ بھی لطف خدا ہے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے، ظہر کی، فجر کی، آپ الحمدللہ سب اپنے بسترے کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مصلے پر۔ ظہر کی اذان کی آواز آئی، آپ نے اپنے کاموں کو چھوڑا اور کہا 5-10 منٹ میں ظہر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ یہ آپ آئے، خدا نے فرشتے کو نہیں بھیجا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے مصلے تک لائے۔ لطف خدا ہے، کیونکہ لطف خدا ہے اسی لیے آپ کہتے ہیں۔ میں کہوں گا ماشاءاللہ سے آپ نماز پڑھتے ہیں اول وقت، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارا کیا کمال ہے، تو خدا کا لطف ہے۔ اٹھے آپ، مصلی آپ نے بچھایا، وضو آپ نے کیا، فرشتے نے آ کر آپ کو لوٹا نہیں دیا یا نل نہیں کھولا، فرشتے نے مصلی نہیں بچھایا، خدا نے کسی کو نہیں بھیجا۔ آپ میں یہ جو جذبہ خلق ہوا، یہ جو جذبہ تخلیق پایا کہ اذان کے وقت آپ اٹھ کے خود بخود مصلی پر آ جائیں، یہ کیونکہ لطف خدا ہے اس لیے خدا کی طرف نسبت ہے، اور کیونکہ کام آپ کا ہے خود بخود آپ آئے، لہذا اس بات کو سمجھ لیجئے۔ لیقوم الناس بالقسط، اب یہاں تک بات آئی تھی لیقوم الناس بالقسط کہ کون یہ کام کرے گا، کون یہ چیز سیکھے گا، وہ سیکھے گا۔ سورہ یاسین نے جواب دیا اس کا، کل تک کی تو بات آپ کے سامنے ہے نا۔ آپ کہیں گے مولانا پھر حضرت موسیٰ آئے، اور پھر میں نے شیطان کا قصہ سنایا تھا کہ خدا سے زیادہ تو بینات کسی کے پاس نہیں ہے، خدا نے جب کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کل یہ واقعہ گزرا۔ سورہ یاسین میں خداوند تبارک و تعالیٰ اسی بات کو ایک مزید بہتر انداز سے، بہتر تو کہنا غلط ہے، واضح انداز سے، بہتر ہماری نسبت بڑے واضح کرتا ہے۔ دیکھو ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، جب رسول خدا پر الزام لگا کہ یہ شاعر ہے، داستان سنا رہا ہے پچھلے لوگوں کی، نعوذ باللہ، تو قرآن مجید نے کیا اعلان فرمایا؟ ما علمناہ الشعر، ہم نے شعر نہیں کہلوا رہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، یہ قرآن ہے۔ ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہمارے رسول کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ اشعار کے ذریعے گفتگو کرے، یہ خدا کا پیغام ہے۔ کیوں خدا نے پیغام بھیجا قرآن کی صورت میں رسول پر؟ قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ خوب توجہ کیجئے گا، میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ جہاں تک میری طاقت ہے اور جہاں تک میرا تھوڑا بہت قلیل مطالعہ ہے اس وقت تک آپ کے سامنے حل کر کے پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مقرر دیکھ رہا ہے کہ لوگ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں، اور مقرر جتنی گہرائی میں لے کے جانا چاہ رہا ہے کلمات اہل بیت کے لحاظ سے، لوگ تیار ہیں، تو پھر یہ میرے خیال سے شرن ذمہ داری ہے کہ جہاں تک آپ جانے کے لیے تیار ہیں اور جہاں تک میرا تھوڑا بہت قلیل مطالعہ ہے وہاں تک میں آپ کو لے کر جاؤں۔ ہمیں جانا ہے جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، ہمیں جانا ہے دہلیز تک، بی بی سیدہ کی چوکھٹ تک جانا ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط اس کا تعلق کیا ہے۔ بات یہاں تک مجھے اطمینان ہے کہ واضح ہو چکی ہے۔ خدا اب سورہ یاسین میں چلیے، خدا کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا حبیب ہم نے تمہیں شعر نہیں سکھایا، یہ اشعار نہیں ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات نازل کر رہا ہے، کیوں نازل کر رہا ہے؟ اس لیے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ہمارا حبیب خدا کے حکم سے خوف خدا دلائے۔ کس کو دلائے خوف خدا؟ من کانا حیًا، جو زندہ ہو۔ یہ تھوڑا سا ختم کر دیں، مجھے ذرا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، بہت ضرورت پڑے محمد عالم ہے۔ اچھا اچھا، رسول خدا کو آپ نے کبھی دیکھا مردوں کو قبر پہ جا کے ڈرائیں؟ اصولاً یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ رسول خدا جا کر مردوں کو ڈرائیں گے؟ مردے پر سے کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، مردہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ رسول، انبیاء مردوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہی نہیں، تو خدا سورہ یاسین میں کیوں فرما رہا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، حبیب تاکہ تم جا کر ڈراؤ، خوف خدا دلاؤ، کس کو؟ جو زندہ ہے۔ تو کیا رسول خدا یہیں کہیں سمجھ سکتے تھے؟ آپ میں سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ مردوں کے لیے رسول خدا ہے؟ مردے پر کوئی شرعی ذمہ داری ہے ہی نہیں، پھر خدا کیوں فرما رہا ہے کہ زندوں کو ڈراؤ؟ اس زندہ سے مراد کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تب سمجھ میں آئے گا جب آپ آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھیں۔
وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب بھی خداوند تبارک و تعالی دو اپوزٹ متضاد ٹکرانے والی صفات کو ایک جملے میں لائے تو ان میں مطابقت ہونا چاہیے. خدا نے کئی دفعہ فرمایا بعض جگہ قرآن میں، کیا سایہ اور دھوپ برابر ہیں؟ کیا زندہ اور مردہ برابر ہے؟ کیا مردہ اور زندہ برابر ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا مردہ اور زندہ کا ٹکراؤ ہے، دھوپ اور چھاؤں کا ٹکراؤ ہے، رات اور دن کا ٹکراؤ ہے. لیکن زندہ کا اور کافر کا ٹکراؤ غلط ہے. اب اگر خداوند تبارک و بشری عقل کے لحاظ سے زندہ اور مردہ کا ٹکراؤ غلط ہے، اگر خدا یہ کہے کہ زندہ خوف خدا حاصل کرے گا کافر نہیں کرے گا، تو رسول خدا تو آئے ہی کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے ہیں. خوب توجہ کیجئے گا، اگر یہ مرحلہ فکری گزر جائے تو بہت سارے مراحل اور مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. رسول خدا آئے کس لیے؟ کافر کو مسلمان کرنے کے لیے. اب خدا کہہ رہا ہے تاکہ ہماری بات لازم ہو جائے کافروں کے لیے، تم ڈراؤ زندوں کو، کافر کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا. تو پروردگار، اگر کافر نہیں آئے گا تو تو نے اپنے رسول کو بھیجا کیوں ہے؟ یہ رسول آیا ہی کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے ہے. اور پروردگار، کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے ابھی تک کوئی نبی ایسا آیا کہ جس نے قبرستان میں جا کر کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو؟ تو یہ کیوں فرما رہا ہے تو سورہ یاسین میں پروردگار، لینذر من کان حیا، اس کو ڈراؤ جو زندہ ہے، اور کافروں پر ہمارا عذاب حتمی ہو جائے. خدا فرمانا کیا چاہ رہا ہے؟ فرمانا یہ چاہ رہا ہے پروردگار عالم، لیقوم الناس بالقسط، ہم نے انبیاء کو، اب میں تمام ثقیل الفاظ سے گریز کرتے ہوئے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، انبیاء کو ہم نے بینات کتاب کی صورت میں اتنی خوبصورتیاں عطا کی ہیں کہ ان کو دیکھ کر خود بخود ان کے راستے پر وہ آئے گا کہ جس کی آنکھوں میں بینائی صحیح و سالم ہو. کیا چیز، کیا مطلب اس کا؟ اب میں آپ کو زندگی کی مثال دوں، کسی نے چائے بنائی بڑی اچھی، چائے بنانے والے کسی کی نسبت میرے دل میں بغض ہے، مولانا کیسی چائے بنی ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے. بغض اور نفرت روک رہا ہے کہ میں چائے کی تعریف کروں. مولانا دیکھیے میں نے کیسا گھر بنایا. ہاں بس ٹھیک ہے، بہترین آرکیٹیکچر نقشہ بنوایا ہے، لیکن کیونکہ میں آپ کی نسبت بغض رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں، تعریف نہیں کروں گا. سوز خان نے بڑی اچھی ابھی سوز خانی کی آپ نے سنا. اب مجھے، نعوذ باللہ میں مثال دے رہا ہوں، اب مجھے کوئی جھگڑا ہے اس نوجوان کے ساتھ، میں کہوں گا ہاں بس ایسے ہی کر لی. آپ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں بڑے شوق سے، خدا ماشاءاللہ تمام سوز خانوں کو صحت و سلامتی دے اور ان کی خدمت کو قبول، ہم تعریف نہیں کریں گے تو کہ بڑا غلط ہے. یہ دیکھا گیا البتہ بعض محفلوں میں بھی کہ بیچارہ شاعر قصیدہ خان بڑا اچھا قصیدہ پڑھ کے گیا، لیکن جس کا اس کے ساتھ کوئی چپکلش ہے ہاتھ نہیں اٹھ رہا داد دینے کے لیے. یہ بات اہم کو پسند نہیں ہے. یہ کیا سمجھتے ہم اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اس کا حساب کتاب بھی ہوگا. ایک نوجوان نے اچھا شعر پڑھا، آواز اچھی تھی، ترنم اچھا تھا، گریا کروایا، قصیدہ پڑھا بی بی کا، آپ کا جی چاہ رہا تھا داد دینے کو، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں یہاں ہاتھ، یہ سب ان سب چیزوں کا حساب کتاب ہوگا. تو بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے، بغض اور نفرت اور دل کا مرض اور اندرونی بیماری روکتی ہے کہ آپ کسی لائق ستائش کی تعریف کریں. پروردگار عالم جو فرما رہا ہے لینذر من کان حیا، تاکہ تم اس کو ڈراؤ کہ جس کا جو زندہ ہے، اس سے مراد وہ زندہ نہیں ہے جو زمین پر چل رہا ہے اور جو قبر میں چلا گیا، بلکہ اس سے مراد زندہ وہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہے، جس کا شعور زندہ ہے، جو انصاف کو دیکھ کر انصاف کے پیچھے چلے. کس کا شعور زندہ ہے؟ اس کا شعور زندہ ہے جو صبح عاشور لشکر یزید کو چھوڑ کر آیا، 30,000 کے لشکر میں، 30,000 کے لشکر میں وہ چھوڑ کر آیا 5 آدمیوں کو لے کر. اور آخر میں، آخری مرحلہ یعنی اس کے بعد، یحق القول علی الکافرین، جو کافر ہیں، اس کافر سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے، کیونکہ رسول خدا آئے ہی کافروں کو کلمہ پڑھانے کے لیے ہیں. اور اگر خدا یہ کہے کہ ہمارا کلمہ نہ پڑھنے والوں پر عذاب حتمی ہو جائے، ہم سزا ان کو دینے کا ارادہ حتمی کر لیں تاکہ جو کافر ہے اس کو ہم سزا دے دیں، تو پروردگار تیرا تو حبیب آیا ہی کافروں کو کلمہ پڑھانے کے لیے ہے، تو کافروں کا مقابلہ زندوں سے کیوں کروا رہا ہے؟ تو جواب آئے گا شاید عالم غیب سے کہ یہاں کافر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے، کافر سے مراد وہ ہے کہ جو اپنے بغض اور تعصب کی وجہ سے نعمت رسالت کو ٹھکرائے، جو اپنے بغض اور تعصب کی وجہ سے نعمت ولایت کو ٹھکرا ہے، جو دیکھے کہ در سیدہ سے سوائے خیر کے کچھ نہیں آیا۔ اس دروازے کی دو خصوصیتیں ہیں، یہاں سے جو چیز نکلتی ہے وہ خیر ہے، اور جو اس میں داخل ہوتی ہے وہ خیر ہے۔ داخل ہوتے ہوئے تم نے دیکھا رسول خدا کو کہ رسول خدا 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے ہوئے سلام کر رہے ہیں، صبح اور مغرب کے وقت رسول خدا دہلیز جناب سیدہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں۔ یہ تمام حجروں کو چھوڑ کر اس حجرے کے سامنے کیوں نماز حجرے سیدہ کے سامنے نماز تہجد ادا کر رہے ہیں؟ 6ٹے امام کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں گئے، دیکھا ایک شخص وہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا کہ یہاں تو نے کوئی روایت دیکھی ہے یا کسی نے تجھے بتایا ہے کچھ کہ تو کیوں نماز پڑھ رہا ہے یہاں پر؟ کہا ابن رسول اللہ بس یہاں جگہ بچھی تھی، ہم نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے۔ کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے۔ کہا یہ دروازہ سیدہ تھا، رسول خدا یہاں نماز تہجد پڑھتے تھے۔ مسجد تو مسجد نبوی ہے، مسجد میں جب آپ جاتے ہیں تو کیا محراب عبادت کے پاس جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، اور مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کم ثواب ہے؟ جو مسجد ہے وہ مسجد ہے۔ یا رسول اللہ کہیں بھی نماز پڑھ لیجئے، حجرے سیدہ کے سامنے قبلہ گاہ ختمی مرتبت ہے۔ لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ اب سمجھیے اس بات کو کہ جو کفران نعمت کرے، جو ٹھکرائے نعمت ولایت کو، جو ٹھکرائے محبت رسول اللہ کو، اور وہ شخص جو زندہ ہے، وہ زندہ ہے کیا مطلب اس کا زندہ؟ اب زندگی کی مثال سن لیجئے آپ۔ زندگی کی مثال یہ ہے، ابو برائدہ اسلمی جناب امیر المومنین کے ساتھ گئے یمن، واپس جب آئے ابو برائدہ اسلمی اور جناب امیر، تو جناب امیر المومنین نے مال غنیمت میں سے کچھ سامان استعمال کیا یا اپنی ملکیت میں لے لیا۔ اب بھارت سفر کے دوران یہ بحث ہی غلط ہے کہ کوئی سامان لے لیا یا ملکیت میں، جب سفر آپ دونوں گھوڑے پر آ رہے ہیں تو اگر علی بن ابی طالب نے کوئی اشرفیوں کا تھیلا کوئی سامان رکھ لیا تو یہ کہنا غلط ہے کہ علی بن ابی طالب نے اپنے لیے اٹھا لیا۔ آپ مدینہ پہنچیے پھر فیصلہ ہوگا کہ رسول خدا کو دیں، حساب کتاب دیں۔ بہرحال تو ابو برائدہ اسلمی کو یہ بات ناگوار گزری کہ علی نے اپنے پاس کیوں رکھ لیا یہ سامان۔ جب مدینہ پہنچے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ سفر اچھا گزرا، جو بات تھی تمام کی تمام باتیں بیان کی اور کہا کہ لیکن مجھے یہ بات علی بن ابی طالب کی ناپسند آئی کہ علی بن ابی طالب نے سامان اپنے پاس رکھ لیا۔ رسول خدا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور فرمایا علی بن ابی طالب کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ رسول خدا کوئی آسمانی بات کر رہے ہیں، وہ فضیلت ہے جو ساتویں آسمان پہ علی بن ابی طالب کی ہے، وہ فضیلت تو چھوڑ دیجیے، دنیاوی فضیلت کے ذریعے سمجھاؤں آپ کو۔ تم یہ بتاؤ، اب رسول خدا گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، ہجرت کی رات بستر پہ کون سویا، بدر میں کون تھا، احد میں کس نے ہماری جان بچائی، خندق میں کون تھا، خیبر میں کون تھا؟ اب میں اگر مسلمانوں سے کہوں کہ دیکھو جس نے رسول کی جان بچائی، تمام مسلمان آ جائیں اور کراچی کے مرکز میں کھڑے ہو کر چندہ جمع کریں اس شخص کے لیے کہ جس نے رسول کی جان بچائی، تو اب لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہ کون تھا ہمیں نہیں پتا، لیکن جتنا ہمارے پاس ہو سکے گا ہم دیں گے۔ بھیا آپ کے رسول کی جان بچائی، تو یہ ہے اس جملے کا زمینی معنی، خاکی معنی کہ علی کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ جو علی کا حق وہاں پر ہے وہ تو الفاظ میں نہیں آ سکتا۔ لہذا تمہارے رسول کی جان دسیوں دفعہ بچائی، زمینی لحاظ سے معنی کر رہا ہوں، تو علی کا حق اتنا بھی نہیں ہے۔ اب سمجھیے اس آیت کو، لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، کہ اس کو ڈراؤ خوف خدا کے ذریعے کہ جو زندہ ہے۔ ابو برائدہ اسلمی کہتے ہیں جب میں گیا تو علی بن ابی طالب کے میرے خیالات اچھے نہ تھے، لیکن جیسے ہی رسول خدا نے جملہ کہا جب میں نکلا تو کائنات میں سب سے زیادہ میں علی سے محبت کر رہا تھا، یعنی میری محبوب ترین شے علی بن ابی طالب ہو چکی تھی۔ تو اب آپ نے سمجھا آپ اس بات کو کہ رسول خدا لاکھ بعض لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں علی کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے، علی بن ابی طالب کا دروازہ کھول دیا، علی بن ابی طالب کے بچوں کو گود میں اٹھا رہے ہیں، علی بن ابی طالب کی زوجہ کے لیے اپنے مقام سے بلند ہو رہے ہیں، علی بن ابی طالب کے گھر کے لیے فضیلت بیان کر رہے ہیں، علی بن ابی طالب کے علم کی بات کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے کہ جو چیم اجبی ہو رہا ہے، دل میں ناگواری کے جذبات آ رہے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ خاکم بدہن نستجیر باللہ، اپنے چچازاد بھائی کی محبت میں رسول دیوانہ ہو چکا ہے, اور ایک ہے ابو بریدہ اسلمی جیسا کہ جب گیا دروازے میں حجرہ رسول میں تو دل میں خیالات کچھ اور تھے, جب باہر نکلا تو خیالات بدل گئے تھے. یعنی فضیلتیں بتانا کام ہے جناب رسالت میں آپ کا کہ علی کی منزلت کہاں پر ہے, سیدہ کی منزلت کہاں پر ہے. اب آپ کے دل میں اگر کینہ ہے آپ نہیں سمجھ پائیں گے, اور اگر آپ رسول کو رسول مانتے ہیں کہ یہ وہ رسول ہے جو قبر کے بارے میں بتا رہا ہے, قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے, قبر کے عذاب کے بارے میں بتا رہا ہے, نماز فجر کی فضیلت بتا رہا ہے, پانچ وقت نماز کی فضیلت بتا رہا ہے, ہر نیک کام کی فضیلت بتا رہا ہے یہ رسول, ہر گناہ کا عقاب عذاب اور اس کی سزا بتا رہا ہے, تو ہم مان رہے ہیں نا. علی ابن ابی طالب کے بارے میں جب یہ رسول بتا رہا ہے تو میں کیوں نہیں مان رہا؟ لہذا لینذر من کان حیا, زندگی کی علامت یہ ہے کہ رسول جو جس طرح سے بتاتا رہے قبول کرتے جاؤ, اور اگر بغض اور نفرت اور کینہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ کافروں کے زمرے میں ہیں, یعنی آپ نعمت الہی کو ٹھکرا رہے ہیں, کفران نعمت کر رہے ہیں. درود بھیجے محمد آل محمد. اب یہاں تک یہ بات آ گئی. کل ایک بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی, اس بات کو مزید آج تفصیل کے ساتھ مزید گفتگو کی جائے کہ لیقوم الناس بالقسط, لوگ خود بخود دیکھ کر آئیں رسول خدا کے کمالات کو. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ کل بھی میں نے شاید یہاں پر عرض کیا کہ بغض اگر کوئی رکھتا ہے پنجتن سے تو وہ کوئی ایک دلیل تو دے جواز کی. اور مولانا اس وجہ سے کہ پنجتن کی نمازیں ذرا یہ نہیں پڑھتے تھے, اس وجہ سے کہ صدقہ اور خیرات یہ نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے کہ رسول خدا جب بھی جنگوں میں بلاتے تھے تو علی دیر سے آتے تھے. مجھے ایک دلیل بتائیے آپ کہ جو بغض رکھتا ہے پنجتن سے ایک جواز کی دلیل ہو. میں صبح تک بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, رات تک بتائیے آپ مجھے, کہیں سے کھود کھاد کے لے آئیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے, خوب توجہ کیجیے گا, اب اس مرحلے کی ایک اور بات مکمل ہو رہی ہے اور ہم آگے بڑھیں گے. جو پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے بینات دیے, کتاب دی, ترازو دیا تاکہ لوگ خود بخود آئیں. خود بخود کون آتا ہے؟ کہ جس کی بینائی 6x6 ہو, جس کی بینائی کمزور نہ ہو, وہ جب دیکھتا ہے کہ اس چیز میں اتنی خصوصیت ہے خود بخود توجہ اس طرف جاتی ہے, کوئی کھینچ کے نہیں لاتا. علی ابن ابی طالب کی خصوصیتیں یہ ہیں. علی ابن ابی طالب کی ذات میں تم نے نقص دیکھا تو کب دیکھا بتاؤ؟ جب علی ابن ابی طالب 10 برس کے بچے تھے تو رسول خدا کے گھر میں پروان چڑھے, 7 برس کے تھے غار حرا میں ساتھ جا رہے ہیں, جب 12-13 برس کے ہوئے مکے کے بچے کنکر اور پتھر مار رہے ہیں رسول خدا کو, تو علی ابن ابی طالب دفاع کر رہے ہیں بچوں کے مقابلے میں, اور جب اس کے بعد جب 22 برس کے ہوئے تو رسول خدا کے بستر پر سوئے, جب 23 برس کے ہوئے تو بدر کا کارنامہ, 24 برس کے ہوئے احد کا کارنامہ, صرف اس کے بعد تمام کی تمام جنگیں, غزوہ حنین, خیبر, خندق, رسول خدا کو جب ضرورت پڑی علی کو بلایا. امیر المومنین کی زندگی میں ایک مورد کوئی مجھے لا کر بتائے, ایک مورد واضح کہہ رہا ہوں, ایک مورد. یا رسول اللہ آپ رسول ہیں, نواسے ہیں گھر میں آپ کے, بیٹی ہے. یہ جو میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, اور نہ میں اس طرح سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو جدید نظام تعلیم ہے نا, اس نظام تعلیم میں, اس ایجوکیشنل سسٹم میں جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں, ان کے لیے چیزوں کو آپ قابل لمس بنائیے کہ وہ چھو سکیں فضیلت اہل بیت کو. یہ 40 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 حدیثیں پڑھی کہ جناب سیدہ عرش اعلیٰ پر, جناب سیدہ کا مقام یہ ہے, اور آپ اور ہم اگر اس وقت ہوتے تو واہ واہ کرتے ہوئے اٹھتے, ہمارا ایمان بڑھ جاتا. اب آپ ان چیزوں کو, ان فضائل کو ٹینجیبل بنائیے, قابل لمس بنائیے کہ بچے درک کر سکیں کہ آخر سیدہ کے بارے میں جو نبی کریم اتنی تعریف فرما رہے ہیں, سیدہ کا مقام ہے کس بنیاد پر. انسانی سطح پر اگر آپ مقابلہ کریں, موازنہ کریں, تو امیر المومنین ہیں کس سطح پر. لہٰذا جو میں نے جملہ کہا کہ ایک جواز کی صورت لائیے آپ کے جب پنجتن سے بغض کا جواز بن سکے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ممکن ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے, اور یہ اس شخص کے خلاف دلیل ہے جو مختلف چیزیں بنا کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو دور کر رہا ہے یا کر رہا تھا. ایک درود بھیجے جناب سیدہ کی بارگاہ. آخر میں جو بےتکی بے ڈھنگی بات کی گئی اور خدا اس بات کو کہنے والے کو وہیں پر رکھے کہ جہاں خدا اپنے علم کے مطابق رکھنا چاہتا ہے, اور اس جگہ پر رکھے کہ جس جگہ پر رکھنے کے بعد جناب سیدہ کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے انشاءاللہ. کہا بھائی علی مذاق بہت کرتا ہے. اچھا مذاق کرتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس آرگومنٹ کو بچانے کے لیے تو کیا پرابلم ہے؟ ایک قاضی ہے مذاق بہت کرتا ہے, لیکن جب مسند قضاوت پر بیٹھتا ہے بہت اچھے فیصلے کرتا ہے. یہ جاہلانہ معاشرے کی رسم ہے کہ جب میں آپ سے پوچھوں اچھا ڈینٹسٹ بتائیے, آپ کے مولانا وہاں جائیے. کیوں جاؤں؟ مولانا اول وقت نماز پڑھتے ہیں. مجھ سے کیا مطلب ہے اول وقت نماز پڑھتا ہے؟ مولانا وہ مسلمان ہے, ہندو ڈاکٹر, اور ڈاکٹر چاہیے مجھے. اگر ایسا ہوتا تو شیعہ ڈاکٹروں کے پاس سنی نہیں جا رہے ہوتے, سنی ڈاکٹروں کے پاس شیعہ نہیں جا رہے ہوتے. یہ شیعہ سنی ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, لیکن ڈاکٹروں کے پاس سب ایک دوسرے کے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ٹیکنیکلٹی کو چاہتا ہے, ریلیونٹ فیلڈ کے اندر چاہتا ہے. قبلہ ہم نے جو ہے نا اپنے گھر کا نقشہ مسلمان سے بنوایا, تو تبھی تو ٹیڑھا بنا آپ کے گھر کا نقشہ. اگر وہ کافر ہوتا تو وہ اچھا نقشہ بنا. یہ ایک مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک کہوں, سرکار یہ جہاز جو کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے نا, نماز تہجد پڑھنے والے ایک انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے, کہاں سے پڑھیں؟ یہ فنا مسلمان ملک کی یونیورسٹی سے. کہیں گے مولانا یہ بتائیے کہ ایئرپورٹ پہ بوئنگ کون سا ہے, اس میں بیٹھوں گا. صاحب یہ سب کافروں نے بنایا. سرکار مجھے اپنی جان پہ آ رہی ہے, کافر مسلمان کے مسئلے کو چھوڑیے. تو یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ آئمہ نے اس پر کس طرح گفتگو کی ہے یہ ایک الگ چیز ہے. کہا کہ علی مذاق کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کہتے, دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب انسان بہانہ لانا چاہے تو کتنا بےتکا اور بے ڈھنگا بہانہ لاتا ہے. امیر المومنین کو جب پتہ لگا تو مولا کائنات نے خطبے میں کہا کہ ما فی دعابہ, میرے اندر مذاق اور چھچوری باتیں کرنے والی عادت ہی نہیں ہے. وما کنت رجلا تلعابہ, میں لہو لعب میں پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں. جو بچہ 7 برس کی عمر سے جب گلی میں کھیلنے کی عمر ہوتی ہے اور یہ اپنے ہمجولیوں کو چھوڑ کر غار میں جا رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں باپ نے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ اپنے چچا زاد بھائی کے, ابو طالب نے کہا تھا جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ, زبردستی بچوں کو زبردستی آپ لے کے آتے ہیں نا مجلس میں کبھی کبھی, آپ کہتے ہیں فرش ازا پر آؤ. بچہ جوائیاں لے رہا ہے, کبھی موبائل سے کھیل رہا ہے کبھی کچھ, تو ٹھیک ہے آ گیا فرش ازا پر. آپ کیسے جب یہ کہہ سکتے ہیں جناب امیر پر کہ علی بن ابی طالب مذاق کرتے تھے بہت. اچھا جو مذاق کرتے تھے, تاریخ میں ایک مورد بھی شاید ایسا نہ ملے, اس سے زیادہ مورد آپ کو رسول خدا کے مذاق کے ملیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا جو آپ دلیل دے رہے ہیں وہ حضرت ابو طالب نے کہا, تکلف میں چلے آتے ہوں, شرما حضوری میں چلے آتے ہوں, 7 برس کے بچے کو تمیز کیا عبادت کی, اس کو نجاست طہارت کا نہیں پتا. آپ بات کر رہے ہیں, اگر تمیز نہ ہوتی نا عبادت کی تو رسول خدا یہ نہ کہتے کہ علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو, اور جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. لہذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ عبادت کے مرحلے پر رسول خدا جو جناب امیر کو لے کر گئے ہیں وہ کس مرحلے پر ہیں. جناب امیر اپنے بارے میں یہ نہ کہتے, کنت اشم الریح النبوہ و ارى نور الرسالہ, میں جب غار حرا میں 10 برس کی عمر میں, میری نظریں اس وقت اس محفل میں, اس مجلس میں 10 برس کا بچہ نہیں دیکھ پا رہی ہیں. ہو سکتا ہے ہو, گھر میں جا کر دیکھیے گا. 10 برس کے بچے کو اگر آپ 1000 کا نوٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا مضبوطی سے پکڑ کر لے کر جانا, اور دیکھو اتنے کی چیزیں آئیں گی وہ اتنے واپس کرے گا, کیلکولیشن کا طریقہ بتاتے ہیں. جو 10 برس کا بچہ جا کر یہ کہے کہ میں رسالت کی خوشبو بھی سونگتا تھا, نبوت کے نور کو بھی دیکھتا تھا, تو وہ بچہ اگر باپ کے کہنے کی وجہ سے راتوں کو عبادت کر رہا ہوتا تو اثر پروردگار کی جانب سے یہ نہ آتا. عبادتیں نتیجہ اس وقت دیتی ہیں کہ جب عبادت کرنے والا خضوع اور خشوع کے ساتھ عبادت کرے, اور خضوع اور خشوع کی دلیل ہے معرفت. یعنی یہ بچہ اس مرحلے پر معرفت رکھتا تھا, تو جب 32 برس کے علی ابن ابی طالب ہوں گے تو کیا یہ الزام لگانا صحیح ہے کہ علی ابن ابی طالب میں دعابہ ہے اور رجل تلعابہ ہیں, لہو لعب میں پڑے رہتے ہیں اور ادھر ادھر بیٹھ کر گفتگو اور ہماری اصطلاح میں گپ شپ میں لگ جاتے ہیں, ہنسی مذاق ٹھٹا یہ سب ہوتا ہے. سرکار یہ ایک سازش ہے کہ جو خدا سے چلی, خداوند تبارک و تعالیٰ کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی, رسول کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی, پنجتن کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی, یہ ایک مسلسل جنگ ہے جو شیطانی قوتیں خدا کے ساتھ کر رہی ہیں. لہذا جو میں نے کل آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ ہم نے بھی حکم دیا تھا ہے نا آپ کے سامنے سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہیں کیا, یہ بات یہاں تک ہو گئی. تو اب خوبی, خوبصورتی, حسن, دلکشی وجود ائمہ معصومین میں ہے, وجود علی ابن ابی طالب میں ہے. کس طرح کی ہونی چاہیے؟ کہ ایسی خوبی ہے کہ لوگ دیکھیں, سمجھیں اور آ جائیں. لہذا کل جو میں نے حدیث پڑھی کہ جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے. چھٹے امام نے یہ نہیں فرمایا جو ہمارا شیعہ یہ کام کرے. جو مسلمان, ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہو اہل بیت سے محبت نہ کرے, اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. ہندو ہو, امام رضا کا نام آتا ہے, کہتے کیا کہنے مولا رضا کے, جلائی جائے گی میری چتا, لیکن محبت ہے مجھے پنجتن سے. اب دیکھیے یہی تو باتیں ہیں مولانا آپ نے کر کے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے. سرکار عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ محبت اہل بیت کی معراج کیا ہے. جب تعریف کی جاتی ہے اہل بیت کی تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے بلکہ آپ کہہ رہے نوجوان برباد ہو رہے ہیں. تو غلط برباد ہو رہے ہیں. نوجوان عبادت کریں, جا کر نماز پڑھیں, مقام اہل بیت, عظمت اہل بیت بیان کی جا رہی ہے. دسویں امام جب سامرہ میں تھے تو ایک شخص آتا ہے جو کہ عیسائی تھا, وہ نظر نیاز کرتا تھا, امام کی خدمت میں لا کر پیسے تحفے دیتا تھا. کہا ابن رسول اللہ آپ سے محبت ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کے دین کو نہیں مان سکتا. امام نے کہا تو نہیں مانے گا لیکن یہ جان لے کہ ہماری محبت تجھ جیسوں کو بھی فائدہ دے گی. تو نہیں آ سکتا ہمارے پاس لیکن تیرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ہمارے خالص چاہنے والوں میں سے ہوگا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. متوکل کی ماں نے نظر کی تھی کہ جب میرا بیٹا ہے متوکل ملون, جب صحت مند ہو جائے گا تو میں نظر کروں گی. کس کو دوں گی؟ امام علی نقی علیہ السلام کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اثرات ہیں کچھ نہ کچھ اولاد پیغمبر کے ساتھ نیکی کرنے کے, اہل بیت کے ساتھ نیکی کرنے کے, پنجتن کی محبت کو دل میں رکھنے کے. درود بھیجے پنجتن کی بارگاہ بلند آواز. اب کل کی گفتگو یہاں تک میں نے ذرا بات کو پھیلایا. کل کی گفتگو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. اچھا یہ جو گفتگو ابھی تک کی آپ کے سامنے, اس کا مطلب یہ کہ خوبیاں اہل بیت میں ہیں اور کیسی ہیں. لیقوم الناس بالقسط, لوگ خود بخود آئیں گے ان تک. بینات, کتاب نازل کی پروردگار عالم نے انبیاء کے ساتھ. اب جب یہاں پر بات آ گئی تو کل میں نے ایک بات کی تھی آپ سے کہ بعض دفعہ بعض جانور بھی آئمہ سے محبت کرتے ہیں. اب یہ اس کے لیے مولانا کہاں پر ہے کیا ہے, یہ میں ہر زلجانہ کی بات نہیں کی تھی, شبیہ زلجانہ کی. بعض گاؤں میں, دیہاتوں میں یہ واقعات ہیں, بہت قلیل ہیں. کیونکہ طیب و طاہر طہارت کے اس مرحلے پر کہ جو آئمہ کو جس کی ضرورت ہے, بہت قلیل لوگ اس مرحلے پر پورے اتر پاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ واقعات ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ جا کر دیکھیے کہ جو نظر نیاز کرتے ہیں غیر مسلم حضرات. اب یہاں پر کل ایک بات میں نے کی تھی کہ مودت کا معنی کیا ہے. مودت نکلا ہے وددا سے, واو دال دال. اور میں نے بتایا راغب اصفہانی نے کیا کہا کہ واو دال دال اصل میں جو لیا گیا واو تے اور دال سے. واو تے اور دال کا مطلب کیا ہے؟ وتد. وتد کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیل کو جب آپ ٹھوکیں کسی چیز میں اور وہ دو چیزوں کو جوڑ دے تو وہاں پر کہا جاتا ہے وتدا. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بتایا کہ ہم نے پہاڑوں کو قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے کہ کیلوں کی طرح ٹھوک دیا ہے زمین میں, یعنی یہ پہاڑ زمین سے الگ نہیں ہو رہے, یہ پہاڑ کیل کی طرح ٹھکا ہوا ہے. تو مودت اہل بیت مودت کی وہ قسم ہے کہ جہاں پر آپ صرف دل میں محبت نہ رکھیں بلکہ اپنے وجود کو اہل بیت کے ساتھ اس طرح سے جوڑ لیں کہ جس طرح سے پہاڑ زمین میں ٹھکا ہوا ہے. جب یہ مرحلہ آ گیا تو یہ ہوگا کب؟ یہ کیا اس چیز کے ساتھ ہوگا جس میں دل فریبی نہ ہو, دلکشی نہ ہو, کمال نہ ہو, طہارت نہ ہو, پاکیزگی نہ ہو. کیا غلاظتوں کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے جوڑ سکتا ہے؟ نہیں جوڑ سکتا. جوڑے گا اسی وقت کہ جب معرفت کا احساس کرے کہ یہ خوبیاں ہیں. معرفت کا احساس کون کرے گا کہ جس کی بینائی اچھی ہو. آپ کسی پہاڑ پہ جاتے ہیں, بڑے سبز ہرے بھرے درخت ہیں, آپ کسی جنگل میں جاتے ہیں, مرغزار میں جاتے ہیں, کھیت میں جاتے ہیں, کھلیان میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے, خوبصورت ہے, یہاں سے جانے کا دل نہیں چاہ رہا. جب آپ اپنے گھر میں کراچی میں آ جاتے ہیں تب بھی اس کی یاد میں رہتے ہیں کیونکہ آپ کی بینائی صحیح تھی. جن پھولوں کی خوشبو آپ نے سونگی وہ آپ کی ناک میں ان کی خوشبو حصے شامہ در کر رہی تھی. آپ کہتے ہیں مولانا ابھی تک ناک میں خوشبو بسی ہوئی ہے جو کاغان گئے تھے, چترال گئے تھے. تو اہل بیت کی خوبصورتی کو, دلکشی کو کون درک کر کے جڑ جائے گا کیل کی طرح کہ لینذر من کان حیاً, جس کا دل زندہ ہو, جو درک کر سکے کہ خیبر کے میدان میں تلوار چلانے کا معنی کیا ہے, جو درک کر سکے شب ہجرت پر اکیلے سونے کا مطلب کیا ہے, جو درک کر سکے کہ 3 دن پانی سے افطار کر کے بھوکے پیٹ نبی کی محبت میں سونے کا مطلب کیا ہے. یہ کون درک کرے گا جو نبی کے ساتھ تعلق کو درک کرے. نبی کے ساتھ تعلق کو درک کون کرے گا جو نبی کی معرفت رکھتا ہو. یعنی اہل بیت سے محبت نبی سے محبت کی دلیل ہے. یہ چیز ہے کہ جو اہل بیت کی طرف, اب یہ معرفت بڑھائی کیسے جائے. یہ جو اہل بیت نے اپنی سیرت کے ذریعے لوگوں کو تک تک یہ تمام پیغام پہنچائے کہ دیکھو ہماری عبادت دیکھو, صدقہ دیکھو, خیرات دیکھو, جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی. اب یہاں پر آئیے آپ کہ جو جناب سیدہ نے خطبے میں بیان فرمایا, یہ آخری حجت ہے. اور آپ اہل بیت کو دیکھیں گے, آپ اہل بیت میں خصوصیت دیکھیں گے. امیر المومنین صفین کے میدان میں خطبے دے رہے ہیں, جناب سیدہ مسجد میں آ کر فدق کے واقعے کے بعد خطبہ دے رہی ہیں, سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں. امام حسین کو بھی پتا ہے مجھے بیعت نہیں کرنی, لشکر بھی جانتا ہے مزاج حسین ابن علی کو, لیکن اس کے باوجود خطبے دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جس میں معرفت نہیں ہے نا, میں بچوں کے لیے جملہ کہوں, جس کی بینائی 6x6 نہیں ہے, کربلا میں حسین خطبے نہیں دے رہے, بینائی کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تم زندہ ہو جاؤ. تم میں سے جو زندہ ہونے کے قابل ہے اس کو ہم زندہ کریں اور تاکہ وہ ہماری طرف آ جائے. وہ یحق القول علی الکافرین. اب جو صبح عاشور تلوار کھینچے گی نا, اب اس میں کافرین کے سامنے کھینچے گی. اب جو صفین میں تلوار کھینچے گی ان پر کھینچے گی جن پر حجت پوری ہو چکی ہے. اب جو احد میں تلوار کھینچی, بدر میں کھینچی, خندق اور خیبر میں کھینچی, اس پر کھینچی گی جس پر حجت پوری ہو چکی ہے, جس میں ذرہ برابر بھی جذبہ تھا زندگی کا کہ وہ رسول کی طرف آ سکے. آئمہ نے ہمیشہ حجت کو پورا کیا. جب عمرو بن عبدود کے پاس جناب امیر المومنین گئے میدان جنگ میں تو کیا فرمایا؟ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تیرے سامنے جو بھی 3 آپشن رکھے جائیں تو ایک کو ضرور قبول کرتا ہے. کہا کہ ہاں صحیح سنا ہے. کہا کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ مسلمان ہو جا. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا کہا کہ جہاں سے آیا واپس چلا جا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کی روٹی کھانے والا نمک کے ساتھ. کس کے مقابلے میں؟ جو ہزار سواروں سے اکیلا لڑے. یا تو آپ یہ کہے کہ علی بن ابی طالب کو پتا نہیں تھا کہ عمرو بن عبدود کون ہے. پتا تھا. اگر پتا تھا تو اتنی بہادری سے یہ کہنا کہ واپس چلا جا, اس کا مطلب یہ ہے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. علی کو فنون حرب آتے ہیں کہ نہیں آتے, تلوار چلانی آتی ہے کہ نہیں آتی, یہ تو ثابت ہو گیا کہ توکل کے اس مرحلے پر ہیں کہ جس مرحلے میں خیمے میں بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا. یہ معرفت کے ساتھ سمجھیے اس بات کو آپ. لہذا اور تیسرا کہا کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا. کہا کون ہو؟ کہا علی نام ہے. کس کے بیٹے؟ ابو طالب کا. کہا تیرے باپ کے ہمارے باپ سے اوپر خاندان میں جا کر ایک رشتہ داری ہوتی تھی, کنبہ داری تھی, برادری ایک تھی, قبیلہ ایک تھا. میں لا احب قتلک, مجھے پسند نہیں ہے میں تجھے قتل کروں. وہ اتنا واضح اس کے لیے عمرو بن عبدود کے لیے کہ یہ کیا لڑکا مجھے قتل کروائے گا. پہلے سے طے اس کے سامنے کہ میں مار دوں گا اس نوجوان کو. یہ نوجوان کہہ رہا ہے لیکن احب قتلک, لیکن میں پسند کرتا ہوں تجھے قتل کروں. تو آپ اس شخصیت کو دیکھ کر, آپ کم از کم جنگ خندق میں رسول کے خیمے کے ماحول کو دیکھ کر ہی علی سے محبت کر لیجئے. آپ جنگ خیبر کے ماحول کو دیکھ کر علی بن ابی طالب سے محبت کر لیجئے کہ جب کوئی نہ تھا کہا کہ ادعو لی علی, ذرا علی کو بلاؤ, ہیں کہاں علی. یہ خطبہ جناب سیدہ نے دیا ہے. اب توحید پر بات کی ہے, پھر اس کے بعد رسالت پر بات کی. اب یہاں پہ وہ کچھ جملے میں جناب سیدہ کے خطبے سے آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ رسول کے بارے میں یہ بی بی رسالت پر جو گفتگو فرما رہی ہیں مسجد نبوی میں, یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے, سفر کے مہینے کی بات ہے یا ربیع الاول کے؟ ٹھیک ہے نا, رسول کے جانے کے بعد. رسول خدا مدینہ میں کتنے برس رہ چکے ہیں؟ 10 برس. مکہ میں کتنے برس رہ چکے ہیں؟ 13 برس. 23 برس ہو گئے, قرآن نازل ہو رہا ہے, قرآن نے گفتگو کی ہے رسول خدا کے بارے میں کہ نہیں کی ہے؟ اب بی بی اس کے باوجود آ کر توحید پر گفتگو فرمائیں, بی بی اس کے باوجود اس کے کہ 23 برس پہلے سے رسول خدا کی رسالت کا سلسلہ چل پڑا ہے, 10 برس تم رسول خدا کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے ہو, 7, 8, 10 جنگیں ہو چکی ہیں بڑی خطرناک, اور چھوٹی موٹی جھڑپیں تو بے تحاشا ہوئی ہیں, تم رسول خدا کو جانتے ہو, اس کے باوجود آ کر رسول خدا کی رسالت پر گفتگو فرما رہی ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی وہی کام کر رہی ہیں جو کام پدر بزرگوار نے کیا, لَيُنزِرَ مَن كَانَ حَيًّا, یعنی اگر تم میں کوئی مردہ ہونے کے قریب جا چکا ہے, اگر تم میں کوئی ایمان کی رمق کسی میں کمزور ہو چکی ہے, تو میں تمہیں آ کر اپنے بابا کا مقام اور ان کی عظمت یاد دلاؤں تاکہ تم سمجھو تو صحیح کہ کون تھے محمد مصطفیٰ اور کون تھے ان کے گھر والے. لہذا جب جناب سیدہ نے آ کر رسول خدا کے فضائل گنوائے, تو یہ جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا ہے فدق میں رسول خدا کے مقام اور عظمت پر گفتگو فرمائی ہے, آپ اس سے پہلے دیکھ لیجئے. بھائی اتنے صحابہ تھے, حسان ابن ثابت مشہور صحابی ہیں, مشہور شاعر ہیں, کس کے؟ رسول خدا کے. نعت کہتے تھے, رسول خدا کے دشمنوں کے خلاف اشعار بھی کہے. مرد ہیں حسان ابن ثابت, 24 گھنٹے رسول خدا کے ساتھ نہیں ہوتے تو 18 گھنٹے ہوتے ہیں, 12 گھنٹے ہوتے ہیں, مسجد میں خطبے سن رہے ہیں, رسول خدا کے ساتھ ہیں, صحابہ کے ساتھ ہیں. حسان ابن ثابت کے جو اشعار ہیں وہ خطبہ سیدہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یعنی اگر رسول سے مسجد میں علم لینے کی بات ہو اور رسول کے خطبوں کے ذریعے علم سیکھنے کی بات ہو, اور یہ کہا جائے کہ رسول خدا کے ساتھ جو زیادہ رہتا تھا اس نے زیادہ علم لیا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس طرح میرے پاس الفاظ نہیں ہے کوئی, تو سرکار بی بی کا خطبہ حسان ابن ثابت کے اشعار سے بہت پیچھے ہونا چاہیے تھا. یہ خاتون ہونے کے باوجود کہ جو گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلے, جو مدرسے میں نہ جائے, جو اسکول میں نہ گئی ہو, آیات آپ کے سامنے اتر رہی ہیں, مسجد میں رسول خدا تفسیر کا درس آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو خطبہ بی بی نے دیا نہ اس سے پہلے کوئی صحابی ایسا خطبہ دے سکا, نہ اس کے بعد آج تک کوئی ایسا خطبہ دے سکا؟ ہاں اگر دیا تو اسی بی بی کے ہم پلہ اور ہمسر علی ابن ابی طالب نے, اگر دیا تو اسی بی بی کے بچوں نے, حضرت امام رضا علیہ السلام نے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے. یعنی خطبہ سننے کے بعد آپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کا مطالعہ کر کے اس کا چربہ لا سکیں, اس کی نقل لا سکیں. جس بی بی کے الفاظ کی آپ نقل نہ لا پائے, اس بی بی کے بچوں کے برابر آپ نقل لا پائیں گے؟ خوب توجہ کے بعد ساتھ سنیے, یہ میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں جو خاص ایجوکیشنل سسٹم میں پڑھ رہے ہیں, کہ وہ دیکھیں کہ کس مقام پر ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جناب سیدہ نے, پروردگار عالم نے بھیجا میرے بابا کو, ارسلہ درود بھیجے محمد علیہ وسلم, اشہد انہ ابی محمدن عبدہ و رسولہ. شان دیکھیے آپ, پوری کائنات میں, پوری کائنات میں قیامت تک کے لیے کوئی شخص یہ جملہ نہیں کہہ سکتا سوائے 11 اماموں کے. اچھا جملہ سن لیجئے, اشہد انہ ابی محمدن عبدہ و رسولہ. آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انہ محمدن عبدہ و رسولہ. بی بی سیدہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ عظمت پہ بی بی کی صلوات بھیجے غلام عباس. اشہد انہ, گواہی دیتی ہوں
کہ میرے بابا ہیں محمد، کہ جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یعنی بندگی سے پہلے، رسالت سے پہلے میرے بابا ہیں، جناب سیدہ بیان فرما رہی ہیں. اب میں یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ دین ہمارے باپ کا ہے، تو وہ یہی بی بی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب اگر آپ، اگر کوئی اپنی نجس زبان کی وجہ سے کہہ نہ کہہ سکے کہ صحیح سر کا دین ہمارے باپ کا ہے، آپ کے دین آپ کے بابا کا ہے، ہاں ایک خاتون ہے جو کہہ سکے دین ہمارے بابا کا ہے، اور مزید میں کہوں کہ دین میرے باپ کا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ بی بی نے کہا اشہد ان ابی محمد عبدہ و رسولہ، گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا ہے جو تمہارا رسول ہے، خدا کا بندہ ہے، باپ ہے میرا. یہ بی بی کے ادب سے بعید ہے کہ جو قرآن گفتگو کرے بی بی اس کے خلاف بات کریں. تو پھر بی بی نے کیوں کہا کہ میرے بابا ہیں محمد رسول اللہ، کہ جو خدا کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں؟ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو بی بی نے کہا کہ اس کے بعد جب آتے تھے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرنا شروع کیا. رسول خدا نے فرمایا کہ بٹیا یہ تم نے، میرے الفاظ میں، یہ مخاطب کرنے کا انداز کیوں بدل دیا ہے؟ تم ہم کو کہتی نہیں بابا جان، سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ کہنا کیوں شروع کر دیا؟ یعنی وہ عہدہ جس کے ساتھ خدا رسول خدا کو مخاطب کرے اور یہ اعزاز کی بات ہو، ختمی مرتبہ یہ کہے بھائی یہ تم نے بات تبدیل کیوں کر دی، رسول اللہ کیوں کہہ رہی ہو ہم کو؟ کیا کہنے جناب سیدہ کے؟ اس کو وہی درک کر سکتا ہے جس کے دل میں زندگی ہو. کیا واقعی میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں خود، میری سمجھ میں نہیں آتا، اور مجھے تو اتنی معرفت نہیں ہے، شاید آپ لوگوں کی معرفت کی وجہ سے دعا کریں تو میرے اندر بھی کچھ اضافہ ہو جائے. عجیب بات ہے، یعنی بی بی کی منزلت یہ ہے کہ رسول خدا کے کانوں کو لذت کا احساس ہوتا ہے جب بی بی کہتی ہیں بابا جان. کہا کہ بابا جان آیت اتری ہے نا، نازل ہوئی ہے، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین، لہٰذا میں آپ کو رسول خدا کے ذریعے مخاطب کرنے لگی ہوں. کہا کہ تمہارے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے، لہٰذا آپ توجہ فرمائیے. اور اس کے بعد جو کہہ سکتا ہے یا ابتا یا ابا، وہ دو شہزادے ہیں، وہ دو شہزادے ہیں کہ جنت جن کی ملکیت ہے. اب یہ خدا کا کام ہے، دے دی ملکیت میں ان دونوں شہزادوں کی، آپ کو تکلیف ہوتی آپ مت مانیے، قیامت میں کہیے گا بھائی ہمیں حسن حسین سے، اور حسن حسین سے نہیں ہے ہمارے دل میں محبت، تو آپ اس جگہ چلے جائیے جہاں حسن حسین کی سرداری نہیں ہے، وہ ہے، بہت جگہ ہے وہاں پر جہنم میں. تو پروردگار عالم، یا محبت کافی نہیں ہے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی کی جاگیر پر قدم رکھیں تو آپ کے دل میں ان کے دشمن کی محبت نہ ہو. لہذا کل میں نے کہا کہ سرکار جب مودت نکلی ہے وطدا سے تو دل میں جگہ بچے گی، تب حسن حسین کے دشمن کا احترام آئے گا نا. جب دل اور روح اور قلب و عقل میں ان شہزادوں کی محبت تمام کے تمام روح پر قبضہ کر چکی ہے، تو اب روح میں جگہ بچی کب ہے کہ آپ حسن حسین کے دشمن کی محبت دل میں رکھیں؟ اگر ان کے دشمنوں کی مودت احترام دل میں ہے، جتنا احترام ہوگا اتنی مودت کم ہوگی. لہذا گوارا نہیں کریں گے رسول اللہ کہ آپ ان بچوں کے دشمن کی مودت رکھ کر جنت میں داخل ہوں. یہ سادے سے انداز میں میں نے آپ کو گفتگو بتا دی، اور روایات اس کے اوپر ہیں، ان روایت پر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال میں نے کہا خوش خوش باتیں کر رہا ہوں، ایسی بات کروں گا جو آپ کے دل میں اترے، اور ذرا سا انشاءاللہ تعالیٰ کے اس انداز کی گفتگو کو بھی انشاءاللہ کے حضرت حجت پسند فرما انشاءاللہ. بہرحال ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کیونکہ بہرحال ادخال سرور فی قلب مومن ہے، تو جناب سیدہ فرما رہی ہیں، فرمایا کہ نہیں تم مجھے بابا کہو، تو فرما اس بات کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزادی نے فرمایا اشہد ان ابی میرے بابا محمد عبدہ و رسولہ و ان تعزوہ تجدوہ ابی دون نسائکم و اخ ابن عمی دون رجالکم. یہ دو رشتے ایسے ہیں، بی بی فرما رہی ہیں اس خطبے میں،
کہ جو میرے گھر میں ہیں, اگر تم پوری کائنات میں بھی جا کر دیکھو نا تو یہ دو رشتے تمہیں کہیں اور نہیں ملیں گے. ایک تو یہ کہ جو رسول مسجد نبوی کے صحن مطہر میں محو استراحت ہے, اگر دیکھو گے وہ کس کا باپ ہے تو میرے علاوہ کسی کا باپ نہیں ہے, اور اگر کہو گے کہ کس کا چچا زاد بھائی ہے اور بھائی ہے تو میرے شوہر کے علاوہ کسی کا بھائی نہیں ہے. یہ دو رشتے ہمیں گھر میں ملیں گے, یہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر خوب توجہ کیجیے گا, یعنی اگر کسی اور دنیاوی رشتے کے ذریعے فضیلتوں کے متلاشی ہو تو باپ سے زیادہ رشتہ کوئی نزدیک نہیں ہے, بھائی سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہے. تمام کے تمام دنیاوی رشتوں کو بی بی نے کل عدم کیا ہے. بھائی کوئی بھی آ کر کہہ دے, اور امہات المومنین بھی اس بات کو درک کرتی ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا اشہد ان بعلی محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, کیونکہ رسول خدا فرما چکے ہیں کہ بھائی اب فاطمہ کے علاوہ کوئی بھی ہوگا یا فاطمہ کے بچوں کے علاوہ کوئی بھی ہوگا وہ مجھے رسول کہہ کر مخاطب کرے گا. صرف فاطمہ اور فاطمہ کے بچے کہیں گے جب امام موسیٰ کاظم آئیں گے ذریعہ مطہر رسول خدا کے سامنے, السلام علیکی یا جدہ, سلام آپ پر اے نانا, اے ہمارے بابا. یہ امتیاز صرف 11 اماموں کو ہے اور جناب سیدہ کو ہے. امیر المومنین کیا کہیں گے؟ امیر فرمائیں گے السلام علیکی یا اخا, اے سلام آپ پر اے میرے بھائی, اے رسول اللہ. لہذا بھائیوں میں اگر دیکھو تو میرا شوہر ہے, باپ کے حوالے سے بات کرو تو میں ہوں. تم میں سے کسی خاتون کے باپ نہیں ہے, تم میں سے کسی مرد کے بھائی نہیں ہے, دنیاوی رشتے میں ہم تم سے آگے. اور پھر فرمایا عجیب جملہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھیجا میرے بابا کو دنیا میں تو کس طرح سے بھیجا؟ اس طرح سے بھیجا کہ اجتبلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ, کہ جب خدا نے میرے بابا کو دنیا میں بھیجا نا, اس سے پہلے کہ رسول بنا کر بھیجتا, اس سے پہلے کہ میرے بابا کی ولادت ہوتی, اس سے پہلے کہ پروردگار میرے بابا کو دنیا میں بعثت اور رسالت اور نبوت اور وحی سے سرفراز فرماتا, میرے بابا کا نام خدا نے آسمانوں میں رکھ دیا تھا اور میرے بابا کے نور کو خدا نے اختیار کر لیا تھا. کب اختیار کیا تھا؟ خوب توجہ کیجیے گا, یہ جناب سیدہ گفتگو فرما رہی ہیں. ابتعثہ مبعوث کر دیا تھا پروردگار عالم نے, کس طرح سے؟ ارسلہ رسول بنا کر بھیجا, ابتعثہ مبعوث کر کے بھیجا, سماہ قبل ان اجتبلہ, رسول کی شخصیت معین تھی, رسول کا نام رکھا جا چکا تھا آسمانوں میں, اصطفاہ قبل ان ابتعثہ, ہر انسان کو جب رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے تب اس کی منزلت واضح ہوتی ہے. میرے بابا کے نور کو پروردگار عالم نے آسمانوں میں خلق کیا تھا. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مسونہ وبنہایت العدم مقرونہ. خوب توجہ کیجیے گا جناب سیدہ 23 برس کے بعد رسول خدا کی بنیادی ترین صفات کو بتا رہی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ تمہارا علم قرآن کا مجھ سے زیادہ ہے, حدیث کا علم مجھ سے زیادہ ہے, ایک حدیث کو بنیاد بنا کر تم مجھے میرے بابا کی میراث سے منع کر رہے ہو, تو دیکھو رسالت کو تم سے زیادہ جانتی ہوں, امامت کو تم سے زیادہ جانتی ہوں, توحید کو تم سے زیادہ جانتی ہوں, قرآن کو تم سے زیادہ جانتی ہوں, ان تمام علوم کو تم سے زیادہ جانتی ہوں, تم کس علم کی بنیاد پر مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم کر رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس علم زیادہ ہے رسالت کے بارے میں گفتگو کر کے دکھاؤ, اگر تمہارے پاس علم زیادہ ہے توحید کے بارے میں گفتگو کر کے دکھاؤ, اگر تمہارے پاس علم زیادہ ہے حدیث پر گفتگو کرو, قرآن کی تفسیر پر گفتگو کرو, فقہ پر گفتگو کرو, امامت کے اسرار اور رازوں پر گفتگو کرو. ان تمام چیزوں پر بی بی نے گفتگو کر کے بتلا دی کہ اگر کل کوئی کہے کہ 18 برس کی عورت تھی, نعوذ باللہ, شرم آ رہی ہے مجھے اس طرح سے گفتگو کرتے ہوئے, لیکن میں لوگوں کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں. 18 برس کی کوئی خاتون تھی, کوئی عورت تھی, آ گئی تھی, نہیں پتا تھا, جذبات کے ساتھ گفتگو کی تھی. جذباتی خاتون جب آ کر گفتگو کرتی ہے تو لان اور بد دعا کے ساتھ کرتی ہے. بی بی حمد الہی کے ذریعے گفتگو کر رہی ہیں, رسالت پر اس طرح سے گفتگو کی کہ جو عظیم ترین صحابی ہے, رسالت پر اس طرح سے گفتگو کی جو عظیم ترین صحابی ہے, اس کے قصیدے، اس کی نعتیں بی بی کے اس خطبے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. تم کہتے ہو فاطمہ جذباتی عورت تھی، علی بن ابی طالب پر الزام لگایا جائے کہ اپنے حق کو لینے کے لیے، ہم کو دبانے کے لیے ایک عورت کے ذریعے مدد لے رہا ہے، تو یہ خاتون وہ خاتون نہیں ہے جو مکے کی دیگر خواتین کی طرح ہو، یہ خاتون وہ بھی نہیں ہے کہ جس کو خاتون کو سب سے پہلے خدا نے بنایا، یہ خاتون اس سے بھی کہیں آگے ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے عیسیٰ عطا فرمایا، یہ خاتون تمام انبیاء کی ازواج امہات سے آگے ہے، کیونکہ یہ نفس رسول ہے، یہ روح رسول ہے. اگر رسول رسولوں میں سب سے بلند ہے تو اس رسول کی روح تمام کائنات سے بلند ہونی چاہیے. یہ جذباتی خاتون نہیں ہے. دلیل یہ خطبہ ہے کہ جذبات کی رو میں اگر آ کر بہ کر بی بی گفتگو فرماتی تو لعن و نفرین کے ذریعے ہوتی، بد دعا کے ذریعے ہوتی، اس انداز کے ذریعے ہوتی جس میں فصاحت و بلاغت نہ ہوتی. بی بی گریا کرتی، چیختی، چلاتی، الفاظ بے ربط ہوتے، آیات کی تفسیر نہ ہوتی. یہ بی بی نہیں ہے، یہ علم الہی کا خزانہ ہے خطبہ فتح کی صورت میں. کب میرے بابا کو خدا نے چنا؟ ارسلہ. کب رسول بنا کر بھیجا؟ سماہ قبل ان اشتب لہ، واصطفاہ قبل ان ابتعثہ. مصطفیٰ کر لیا تھا، تم نے دنیا میں آ کر مصطفیٰ کہا جب رسالت کو دیکھا. خدا کی نظر میں مصطفیٰ اس وقت سے مصطفیٰ تھے. کب سے تھے؟ کب سے تھے؟ اب یہ دیکھیے، آپ کے پاس کیلنڈر جو ہے، آپ کہتے ہیں 10 بلین سال، 50 بلین سال. بی بی فرما رہی ہیں اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مصونہ وبنہایت العدم مقرونہ. خدا کی قسم یہ 6 جملے نا، کیا کہوں میں نہیں کہہ سکتا کچھ، نہ مجھے اتنی معلومات ہے کہ میں، لیکن جو بہرحال عقل تو دنگ رہ جاتی ہے. اس وقت میرے بابا کو مصطفیٰ کہا کہ جب تمام کی تمام مخلوق الہی، میں نے کیا کہا، مطلب بیوی نے کیا کہا، اذ الخلائق جمع ہے الف لام کے ساتھ، تمام کی تمام مخلوق الہی، اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، عالم غیب میں تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. خلائق کا مطلب کیا ہے؟ خلائق کا مطلب ہے مخلوق، تمام مخلوق. یعنی نہ آدم کا پتہ تھا، نہ حوا کا، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، نہ جبرائیل تھے نہ میکائیل تھے، نہ عرش تھی نہ لوح تھی، نہ قلم تھا نہ کرسی تھی، اگر تھا تو محمد مصطفیٰ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اذ الخلائق، دیکھیے یہ بی بی کے جملے ہیں، میں بد شکل کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب بی بی کے جملے ہوں، مجھ جیسا آدمی ترجمہ کرے تو کیا خاک کر ترجمہ کر پائے گا؟ لیکن بہرحال اردو میں جو منتقل کر رہا ہوں اب، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کے بہرحال بی بی کے جملے ہیں، کسی حد تک ترجمہ کیا، اس سے زیادہ ترجمہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے. جو بات بی بی فرمانا چاہ رہی ہیں وہ اس سے کہیں آگے کی ہے جو میں نے اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کی. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، عجیب عجیب مرحلہ ہے. صفات الہی کی بات آئے گی، اسماء کی بات آئے گی، مشیت الہی کی بات آئے گی. شاید یہاں پر کوئی ایسا میرے دوست بیٹھے ہوں سننے والے کہ جن کو علم کلام سے شغف ہو یا فلسفہ کلام عرفان سے، مجھے نہیں پتا، کہ بی بی فرمانی بالغیب مکنونہ، یہ عالم غیب میں رکھے ہوئے تھے. یعنی پروردگار عالم ایسا نہیں ہے، دیکھیے رسول خدا کو پتا تھا کہ 2022 میں یہ گھر اس طرح سے ہوگا، مجلس ہوگی، اس کے علم میں تو تھا نا. تو غیب مکمل نہیں ہے، خدا کو پتا ہے کہ 2022 میں یہاں پر یہ مجلس ہوگی. تو بی بی فرمانی ہے بالغیب مکنونہ، یہ پردوں میں چھپا کر خدا نے رکھے تھے. یعنی پہلی تجلی، پہلی کرن جو خورشید توحید کی سامنے آئی، خدا نے خود اپنے سامنے جس چیز کو لا کر تعین بخشا، حیات بخشی، تشخص بخشا، اس کے تمام خد و خال واضح کیے، غیب سے نکال کر سب کو کہیں پس پردہ ڈالا، جو پہلا نور تھا وہ محمد مصطفیٰ کا تھا. وہ بے ستر الاحاویل مصونہ، ہولناک تاریکیوں میں تھے. ہولناک تاریکی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے یہ مشیت الہی تھی کہ کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق ہمیشہ اسی طرح علم الہی میں رہتی، قید خانہ غیب سے باہر نکل نہ پاتی.
سو آدمی ہیں جیل میں بند ہیں، کالی کوٹری ہے، اندھیرا ہے، انتظار کر رہا ہے ہر قیدی کہ مجھے نکالا جائے اس کالی کوٹری سے، تاریکی سے، اندھیرے سے. ہو سکتا ہے کہ قاضی کا حکم آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے، ہو سکتا ہے صدر پاکستان دستخط کر دیں کہ چھوڑو، ہو سکتا ہے نہ چھوڑو. تو جو اندھیرے میں تاریکی میں ہے وہ نہیں آئے گا. کب آئے گا؟ کہ جب قاضی چیف جسٹس حکم کرے گا، جب صدر پاکستان حکم کریں گے، یا کسی ملک کا بادشاہ حکم کرے گا، تب وہ نکلیں گے. بنہایت العدم مقرونہ، عدم کی اس آخری حد پر تھے کہ جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ سوائے مشیت الہی کے نہیں تھا. اس وقت میرے بابا کو بھیجا، اس وقت اس مسئلہ کیوں بھیجا؟ ابتعث اللہ اتماما لامرہ وعظیمتا علی امضاء حکمہ انفاذن علی مقادیر رحمتہ. تین چیزیں بی بی نے بتائی ہیں. یہ تین جملے میرے خیال سے کافی ہیں کہ لوگ یہ مان لیں کہ سیدہ کے پاس جو علم تھا وہ پوری کائنات میں اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا اور اب بھی کسی کے پاس نہیں ہے. فرمایا میرے بابا کو اس لیے بھیجا پروردگار عالم نے کہ پروردگار عظیمتن لحکمہ، جو پروردگار کا اٹل ارادہ ہے نا، خدا وہ پورا کرنا چاہتا تھا تو خدا نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. و انفاذن علی مقادیر رحمتہ، بعض جگہ رحمت ہے، مقادیر حتمہ، اب وہ چھوڑیے اس بحث کو. تو پروردگار نے کیوں بھیجا؟ جو رحمتوں کی جو مقدار تھی نا، جو خدا نازل کرنا چاہتا تھا اور خدا کو نازل کرنی تھی، خدا نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا کہ جس کے ذریعے خدا اپنی رحمتوں کے نزول کو نکال سکے. یہ خداوند تبارک و تعالی بی بی بتا رہی ہیں. اور کس لیے بھیجا؟ عظیمتاً علی انفاذ حکم، عظیمتاً یعنی وہ ارادہ جو اٹل ہے، جس میں کوئی پس و پیش نہیں ہو سکتا. ارادہ تھا اٹل خدا کا، لیکن رحمت الہی یہ سوچ رہی تھی کہ میں کس بندے کے ذریعے اس اٹل ارادے کو عملی جامہ پہناؤں. اگر نہ ہوتے محمد مصطفیٰ تو خدا کے اٹل ارادے عالم ظہور میں نہ آتے، ظاہر نہ ہوتے. آپ نے 10 ارب روپے کا ہاسپٹل بنا دیا، 50 اس میں آپ نے آئی سی یو ڈال دیے، 100 وینٹیلیٹر ڈال دیے، 50 آپ نے آپریشن تھیٹر بنا دیے ہارٹ بائی پاس کے، 10 آپریشن تھیٹر بنا دیے آپ نے، پورا آپریٹر ڈیوائسز لگا دیے نیورو سرجری کے لیے، دنیا کی ہر خطرناک سرجری کے لیے آپ نے ہاسپٹل بنا دیا. اب آپ سوچ رہے ہیں ایم ایس کس کو بناؤں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کس کو بناؤں، سوچ رہے ہیں آپ. مولانا کو بنا دیں، بڑے نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں بھائی، مولانا کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، برباد ہو جائے گا ہاسپٹل. ان صاحب کو بنا دیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے کیا کام اس سے. ان کو بنا دیں، وہ نماز شب پڑھتے ہیں، وہ نماز شب پڑھیں ثواب ہے ان کو. بھائی یہ ہاسپٹل ہے 1 ارب روپے کا، میں رکا ہوں کیا کروں. اچانک ایک خاندان تھا بڑا طیب و طاہر، جس میں ابراہیم پیدا ہوئے، ابراہیم سے اسماعیل پیدا ہوئے، اسماعیل کے بعد ہاشم پیدا ہوئے، ہاشم کے بعد عبد المطلب پیدا ہوئے، عبد المطلب کے بعد ابو طالب پیدا ہوئے، عبداللہ پیدا ہوئے. آمنہ بنت اسد کہاں سے آئیں، عبداللہ کہاں سے آئے، طیب و طاہر رحم، طیب و طاہر سلم. اب آپ کی سمجھ میں آیا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامقہ ولا رحم المطاہرہ لم تنجس کل جاہلیہ تو بین جاسہا ولم تلبس کا مت مطلع ہمات سے آبوہا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ رسول خدا کے اجداد کون ہیں، اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ فاطمہ بنت اسد کون ہیں، اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ آمنہ بنت وہب کون ہیں، اب سمجھ میں آیا کہ بنو ہاشم کے ہم گن کیوں گاتے ہیں، ہم بنو ہاشم کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے کے لیے تیار کیوں رہتے ہیں. اگر نہ ہوتے ہاشم خدا کا ارادہ تاریکی میں رہ جاتا، بی بی یہ فرما رہی ہیں. اگر نہ ہوتے علی ابن ابی طالب، خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تاریکی میں رہ جاتا. اب آپ کی سمجھ میں آیا جو ہم زیارت وارث پڑھتے ہیں کس وجہ سے پڑھتے ہیں، اب آپ کی سمجھ میں آیا جو حسین ابن علی کا احسان ہے وہ کیا ہے. بی بی نے کیا فرمایا، اس لیے بھیجا خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہ مقادیر رحمت، اپنی رحمت کی مقداروں کو پروردگار عالم دنیا والوں کو دے سکے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اگر امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے السلام علیک یا باب نجات الامہ، السلام علیک یا رحمت اللہ التی وسعت کل شیء، مولا حسین سلام ہے آپ پر، آپ خدا کی وہ رحمت ہیں کہ جس نے ہر چیز کو اپنے سائے میں لے رکھا ہے. یہ ہے وہ خدا کی رحمت. خدا کی ایک رحمت کا نام ہے حسن مشتبہ، ایک رحمت کا نام ہے سید الشہداء، ایک رحمت کا نام ہے سید ساجدین، ایک رحمت کا نام ہے محمد باقر، ایک ہے جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی ابن موسیٰ الرضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور خدا کی آخری رحمت جس کا ظہور ہوگا وہ ہے آپ کا اور میرا
آخری مولا حضرت حجت ابن الحسن، اگر نہ ہوتے محمد مصطفیٰ، اگر نہ ہوتی خدیجہ، اگر خدیجہ کی آغوش میں خدا فاطمہ نہ دیتا تو خدا کی رحمتوں کی مقدار سامنے نہ آ پاتی۔ کہاں ہیں دنیا والے، آ کر فاطمہ کی دہلیز پر سجدہ کریں۔ نہ ہوتی تو بی بی فرما رہی ہیں، یہ وہ رحمت الہی ہے جس کا ذکر کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، خدا نے اس لیے بھیجا۔ اور رحمت الہی، ایک دفعہ رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے، بی بی نے فرمایا کہ یا علی، وہ گزر چکا ہے، بس دو چار جملے تبرر کے طور پر حضرت حجت کی بارگاہ میں اگر قبول فرمائے مولا اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا کے صدقے میں، کہ یا علی مجھے وہ پیراہن دیجیے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا۔ علی ابن ابی طالب نے پیراہن دیا، سیدہ نے اپنے چہروں پر رکھا اور فبکت، اتنا گریہ کیا، فسقطت لوجہا، غش کھا کر سیدہ گر پڑی۔ میں سیدہ کی خدمت میں ایک سوال کروں، میں کہوں یا سیدہ یہ جو پیراہن ہے نا آپ کے بابا کا، اس پر تیروں کے نشان تو نہیں تھے، اس پر خون کے دھبے تو نہیں تھے؟ آپ نے اس پیراہن کو دیکھا، خوشبو آئی آپ کے مشام میں اور آپ نے اتنا گریہ کیا کہ آپ تیورا کر گر پڑی۔ بلال سے کہا بلال اذان دو، مینارے پر چڑھے بلال، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، لوگ دوڑتے ہوئے ہم سے کیا بلال رک جاؤ، فاطمہ کی بیٹی غش کھا کر گر پڑی ہے۔ میں کہوں گا بی بی بابا کا نام سنا تھا نا، آپ برداشت نہ کر سکی، غش کھا کر گر پڑی۔ اب آپ کا جی کیا کہتا ہے، جب سیدہ کے گریے کی آواز آئی ہوگی، رسول کی بیٹی ہیں، حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے، زینب کبرہ آئی ہوں گی، علی مرتضیٰ نے پیراہن لیا ہوگا، بڑے احترام سے، بڑی محبت سے شانہ تھاما ہوگا، کسی مقام پر بٹھایا ہوگا، پانی کا جام دیا ہوگا، کاسہ آب دیا ہوگا۔ سیدہ نے شاید حسن کو گلے لگایا، حسین کو، زینب کو دیکھا ہو، گریہ کرنے کے بعد تسلی آ گئی ہوگی، یہی ہوا ہوگا۔ روایت میں نہیں ہے لیکن یہ میرا دل کہتا ہے، آپ کا دل یہ کہتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ تھا نا، جمادی الثانی، جمادی لولا، یہ 85 دن کا واقعہ ہے نا، آپ نے پیراہن دیکھا جس پر خون کے چھیٹے نہیں تھے، جس پر تیر کے نشان نہیں تھے۔ بی بی مجھے یہ بتائیے، جب آپ کے بڑے بیٹے حسن مشتبہ کا تابوت آیا ہوگا اور بی بیوں نے جب اس تابوت کو دیکھا ہوگا تو کیا دل پر گزری ہوگی؟ اور آخری جملہ کہوں، جب آپ کی بیٹیاں، آپ کی نواسیاں، آپ کی پوتیاں مقتل سے گزری ہوں گی 11 محرم کی ظہر کے وقت، کہ جب اپنے چچاؤں کے، بھائیوں کے، بھتیجوں کے لاشوں کو دیکھا ہوگا، کسی لاشے کا سر نہیں ہے، کسی لاشے کا ہاتھ نہیں ہے، حسین ابن علی کے لاشے کی حالت یہ ہے کہ بدن میں سر نہیں ہے، بدن میں اتنے تیر پیوست ہیں کہ بدن تیروں پر معلق ہے۔ وہاں تو علی تھے نا پانی کا کاسہ دینے کے لیے، یہاں کون زینب کو آ کر تسلی دے، کون زینب کو پانی کا جام دے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم كن، اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية، ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ پالنے والے، تجھے فاطمہ زہرا کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں، اس مجلس کو بانیان سے، حاضرین سے، جس جس نے اس فرش اعظم میں جس طرح سے حصہ لیا ہے، پروردگار، جو لوگ گھروں سے اٹھ کر آئے، جو ان کے دلوں میں دعائیں ہیں، پریشان، تنگ دست لوگ، نادار، قرضدار، بے حال، بے روزگار، مشکل میں گرفتار، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں فاطمہ زہرا کی، ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان مجالس کو حضرت کے دل کے لیے مرہم غم قرار دے، پروردگار مملکت پاکستان کے خلاف جو لوگ بھی سازشیں کر رہے ہیں، جس لباس میں ہیں، جو زبان بولتے ہیں، جس فرقے سے ہیں، جس مذہب سے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، اور جو بھی اس ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، جو بھی اس ملک کی خوشحالی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کی پروردگار توفیقات میں اضافہ فرما، اس ملک کو ان مشکل حالات سے نکال دے۔ پروردگار ہمارے والدین، ذوی الحقوق، اعزہ، اقربا، خطبہ، سو سلام، نوحہ، جس نے بھی ممبر امام حسین کی، غم امام حسین کی خدمت کی اور کر رہا ہے، اس کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں، مال میں، عبادت میں، روح میں، اولاد میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے وہ لوگ چلے گئے ان کی مغفرت فرما، برزخ میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ ان تمام مجالس کو ہمارے سکرات، احتضار، شب اول قبر، غسل میت، کفن کے وقت، منکر نکیر کے نزول کے وقت، ان تمام عبادتوں کو مایہ آخرت، ذخیرہ آخرت قرار دے۔ صاحب خانہ کے تمام جو گھر سے محرومین و محرومات ہیں، رخصت ہو چکے ہیں اس دنیا سے، ان کی مغفرت فرما۔ قیامت تک کے لیے ان کے گھر میں عزاداری سید الشہداء کو قائم و دائم فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔